بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 194 شروع کرنے جا رہے ہیں. اسلام اور ریاست کا موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج پانچویں نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب امر سے کیا مراد ہے, معروف و منکر سے کیا مراد ہے, نہیں سے کیا مراد ہے, اس کا دائرہ, اس کے حدود کیا ہیں, اخلاق کے عوامر و نواہی کیا ہوتے ہیں اور شریعت کے عوامر و نواہی کیا ہوتے ہیں, وہ کون سا موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست نے کسی چیز کو قانون کی زور پہ روکنا ہے اور عام آدمی کس طرح نہیں عمل کرتے ہیں. تمام مباحث پر ہم نے غامدی صاحب سے تفصیل سے استفادہ کیا. ہم سب کچھ ضمنی توضیحی نوعیت کی چیزیں ہیں جو آپ کا پورا موقف سامنے لے آئیں گے اور ہم آخر میں اطلاقی ایک فہرست بھی غامدی صاحب کی خدمت پر رکھیں گے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو جہاں پر اقتدار حاصل ہوا انہوں نے جب نہیں عمل کیا اور جن چیزوں پر ریاست کے طاقت کے ذریعے سے نفاذ کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی, کیا ان کے دائرہ علم کی حد تک اور ان کے یہاں جو نہیں عمل کی تصویر ہے اس میں چیزیں شامل بھی ہوتی ہیں. ہم سب سے پہلے ایک چیز بتائیے گا, ہمارے ہاں عام طور پہ جب حکم دینے کا معنی لیا جاتا ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ نفاذ کی بات ہو رہی ہے. حکم کسی چیز کی ترغیب کے لیے بھی تو دیا جا سکتا ہے, جیسے آپ نے خود ان اللہ امرکم بالعدل والاحسان کا ترجمہ کیا کہ اللہ ہدایت کرتا ہے, تو حکم کا ہر جگہ پر یہ بھی ناگزیر تقاضا نہیں ہے کہ وہ نفاذ ہی کے معنی میں ہو. مثلا میں معروفات کے بارے میں اپنے بچوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے, تو میرا جو منصب ہے, میری جو برتری ہے اس کی رعایت سے, کیونکہ تلقین تو برابری کی سطح پہ نصیحت ہو جاتی ہے, کبھی کبھی آپ سماج میں معاشرے میں اس جگہ پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ تلقین سے بڑھ کے کسی چیز کی طرف ترغیب یا حکم یا ہدایت دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کا ذرا فرق واضح کیجئے گا کہ حکم ہر جگہ نفاذ ہی کے معنی میں آتا ہے یا حکم اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس میں آپ نفاذ نہیں کر رہے لیکن اس کی طرف بڑی شدت سے ترغیب دلا رہے ہیں.
میں نے یہ بات واضح کی ہے, اس پر بڑا تفصیلی گفتگو کی ہے کہ امر کا لفظ حکم دینے کے لیے بھی آتا ہے لیکن اس میں ترغیب بھی ہے, مشورہ بھی ہے, تلقین بھی ہے, رائے بھی ہے, توجہ دلانا بھی ہے, تعلیم دینا بھی ہے. اسی طرح کوئی بزرگ بات کرتا ہے تو اس میں ایک خاص درجے کا زور بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں اس لفظ کے مفہوم میں شامل ہیں. میں نے یہ بتایا ہے کہ صرف امر کا لفظ دیکھ کر آپ یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہاں اب لازماً کسی چیز کو نافذ کر دینا ہے, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ بات کیا ہے, یہ لفظ کس چیز سے متعلق آیا ہے, وہاں جو بات کہی گئی ہے وہ کس محل میں ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں یا بندوں سے ان کا تقاضا کیا ہے. یہ سب چیزیں ہم نے امر پر بحث کرتے ہوئے واضح کی ہیں, بلکہ میں نے قرآن مجید سے اس کے شواہد پیش کر کے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن میں یہ لفظ متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے, ان سب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. یہاں پر بھی یہ بات واضح کی ہے کہ جب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اگر ریاست کا نظم قائم کرتے ہیں تو وہاں کچھ لوگوں کو مقرر کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو بلائی کی تلقین کریں, خیر کی دعوت دیں اور برائیوں سے روکیں, تو وہاں کون سی چیزیں ہیں جو تبلیغ و تلقین کے انداز میں کہنی چاہیے, کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ نافذ کر سکتے ہیں, جن کو قانون کی طاقت سے لوگوں سے منوا سکتے ہیں, جن کے معاملے میں آپ کو جبر کرنے کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں لفظ کا بھی تقاضا ہے, موقع کا بھی تقاضا ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے یا کوئی کلام وجود میں آتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں لسانی مضمرات کیا ہیں, عقلی مضمرات کیا ہیں, ان سب کو ملحوظ رکھ کر آپ اس کی تفہیم و تبیین کرتے ہیں.
ٹھیک, اگر صاحب نے فرمایا تھا کہ جو معروفات ہیں, جو ایجابی چیزیں ہیں, نہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں, ان کے بارے میں تو عقل یہ کہتی ہے کہ حکم دیا ہی نہیں جا سکتا کہ جیسے کہا جائے جی تم سچ بولو, تم اس طرح سے نیکی کے کام کرو. امر بالمعروف کے اندر آپ نے متعین کیا تھا کہ یہاں پر امر کا جو لفظ ہے وہ تلقین نصیحت سے آگے نہیں جا سکتا, نہیں المنکر کی بحث وہ الگ سے ہم آتے ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پہلی چیز آپ نے متعین کر دی, اس پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایجابی چیزوں کے اندر بھی تلقین, جو نیکی کی چیزیں ہوتی ہیں, معروفات ہیں, ان میں بھی تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے بڑے ہمیں حکم دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں پوری زندگی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کام نہ کرو, تو وہ والا حکم کیوں نہیں ہم مراد لے سکتے ہیں؟
نہیں, دیکھیے وہ حکم دینے کا وہاں مطلب کیا ہوتا ہے, جیسے اللہ نے فلاں چیز کا حکم دیا ہے, وہ اصل میں ایک برتری کے مقام پر کھڑے ہو کر ہدایت کرنا ہے. یعنی یہاں زیر بحث یہ ہے کہ ہم نے ایک نظم اجتماعی قائم کیا ہے, اس میں ہم جب بات کریں گے تو وہاں کیا چیز ہے جس پر ہم مواخذہ کر سکتے ہیں, تو چونکہ معروفات کے معاملے میں تو کوئی مواخذہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کے لیے کوئی قانون بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ کیا آپ نے دیکھا کہ کبھی کہیں یہ قانون بنایا گیا ہو کہ لوگ ہمیشہ سچ بولیں گے؟ یہ قانون کا موضوع نہیں ہے، یہ تبلیغ کا، تلقین کا موضوع ہے۔ اور تبلیغ و تلقین جب کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی حیثیت کے لحاظ سے اس میں زور بھی پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک موقع و محل بھی بن جاتا ہے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ یہاں جب یہ بات کی جاتی ہے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس قانون کی طاقت آ گئی ہے۔ کیا آپ قانون کی طاقت کسی معاملے میں استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس معاملے میں لوگوں پر جبر کر سکتے ہیں؟ تو گھر میں ہی ذرا دیکھ لیجئے، یعنی باپ کی حیثیت سے آپ بڑے زور کے ساتھ کہیں گے کہ بچوں ہمیشہ سچ بولو، کہہ ہی لیں گے نا
جی،
یعنی اس معاملے میں اور کیا کریں گے؟ سچ بولو کی تلقین ہی ہو سکتی ہے۔ تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک درخواست پیش کرنی ہے، تلقین اپنے موقع، محل، مقام کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تلقین کرتے ہیں، اللہ کا پیغمبر بھی تلقین کرتا ہے، حکمران بھی تلقین کرتے ہیں، لیکن وہ رہتی تلقین ہی ہے، وہ قانون کا یا مواخذے کا موضوع نہیں بن سکتا۔
نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب یہ بتائیے گا، جس وقت ہم کسی ریاست کے شہری بنتے ہیں، وہ ہم سے شہریت کا حلف لیتی ہے، اس کے اندر کچھ ایجابی چیزوں کا ہمیں پابند کرتی ہے، اقرار کرواتی ہے، مثلا تم ہمیشہ ریاست کے ساتھ وفادار رہو گے، مثال کے طور پہ تم ملکی سالمیت کو اپنے سامنے رکھو گے، تو یہاں پر تو ایجابی چیزوں کے اوپر ریاست مجھے حکم دے کے منوا رہی ہوتی ہے۔
یہ حکم نہیں دیا جا رہا، آپ سے عہد لیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی وہی ہو رہا ہے، یعنی آپ سے عہد لیا جا رہا ہے۔ عہد لینا ایک بالکل الگ چیز ہے۔ یعنی آپ اگر ایک ریاست کے شہری بنتے ہیں یا کسی ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں آپ سے بیعت لی جا سکتی ہے، عہد لیا جا سکتا ہے، کوئی معاہدہ لکھا جا سکتا ہے جس میں آپ اقرار کریں گے کہ میں یہ اور یہ کام کروں گا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ جب ایک ریاست کی شہریت اختیار کر رہے ہیں تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ یہ عہد ہمارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ معاہدات کی زبان ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کو ہم ہاتھ سے روک دیں گے یا فلاں چیز کے لیے قانون کی طاقت استعمال کریں گے، وہ صرف منفی چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، وہ کبھی بھی مثبت چیزوں کے لیے، معروفات کے لیے، بلائی کی تلقین کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔
نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اگر ہم سب نہیں عن المنکر کا جو تصور آپ نے پیش کیا، اس میں جو معروف اور منکر کی بحث تھی، اس کو بڑی تفصیل سے ہم نے پیچھے کیا، اس سے جو کانسیپٹ بنتا ہوا نظر آتا ہے وہ یہ کہ یہ تو بھلائی اور برائی کی معروف چیزیں تھیں، ان میں جو برائی کی چیزیں ہیں جن میں لوگوں کی اختلفی ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی ہے، اس میں قانون بھی بنتا ہے، ریاست بھی بناتی ہے اور اسلام نے بھی بنایا ہے، جس کو ہم شریعت کے قوانین کہتے ہیں۔ جس وقت مسلمان نہیں المنکر کرے گا، ریاست کی سطح پر ہوگا، تو دیکھا جائے گا کہ اس معاملے میں کیا کوئی قانون سازی، مثال کے طور پہ چوری منکر تھی لیکن اب اسلامی حکومت کے اندر مسلمان اس پر قانون سازی کر رہے ہیں، تو چوری کی ایک سزا دین نے بھی مقرر کر دی ہے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، تو پھر اس کا تو حاصل اصول یہ ہوا نا کہ نہیں المنکر کا جو ہمارا تصور ہے بطور مسلمان کے، وہ کوئی یونیورسل پوائنٹ آف ریفرنس نہیں رکھتا۔ ہم جب کہتے نہیں المنکر تو منکر سے مراد وہ عالمگیر برائیاں تھیں، اور پھر ان برائیوں پر قانون سازی بھی تو ہو چکی، تو ایک پیکج بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہمارا جو پیکج ہے وہ تمام کی تمام انسانیت کے ساتھ منکرات کے معاملات میں مشترک نہیں ہو سکتا۔
نہیں، منکرات کے معاملے میں تو بالکل مشترک ہے۔ یعنی میں نے عرض کیا تھا کہ منکر تین ہی چیزیں ہیں، جب منکر کا لفظ علی الاطلاق بولا جاتا ہے، یعنی اگر اس کو آپ نے کسی دوسری چیز پر عطف معطوف کر دیا ہے تو پھر تجرید ہو جاتی ہے، لیکن جب علی الاطلاق بولا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے برائی کی تمام اصناف کا احاطہ کر لیا ہے۔ اور برائی کی اصناف کیا ہیں؟ فواہش ہیں، اسی طرح حق تلفی ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے۔ اس میں سے کون سی چیز ہے جو پوری دنیا میں تسلیم نہیں کی جاتی، جس کو سارے انسان تسلیم نہیں کرتے؟ یہ اس کا اطلاق ہے کہ کون سی چیز ہے جس کو حق تلفی قرار دینا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کہیں گے، وہ کون سی چیز ہے جس کو فاحشہ قرار دے کر قانون کی گرفت میں لانا ہے؟ یہ اس کا اطلاق ہے۔ اطلاقی معاملات میں لوگوں کے مابین اختلافات ہوتے ہیں، وہ تہذیبوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ ثقافتی پس منظر کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، وہ کسی قوم کے رواج اور عرف کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے بعض چیزوں کے معاملے میں ہم دینی پہلو سے بھی اختلاف کریں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس منکر کا ارتکاب کیا تو اس کو کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، یہاں سزا دینی ہے. تو سزا منکر معروف نہیں ہوتی، سزا تو نتیجہ ہے. یعنی ہم نے یہاں برائی کی، اس برائی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں فلاں اور فلاں سزا دیں گے. تو سزا کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ معروف اور منکر کا تصور تبدیل ہو گیا. نہیں، سزا کے بارے میں ہر قوم کو حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے. سزا کی بنیاد یہ ہوتی نہیں کہ منکر کی بنیاد پہ سزا طے کرنی ہے، وہ تو اس پر ہوتی ہے کہ اس منکر کو روکنے میں کون سی سزا مؤثر ہوگی. یعنی کیا فلاں معاملے میں ہم 10,000 روپے جرمانہ کر دیں تو یہ مؤثر ہو جائے گا، یا یہاں 2 کوڑے ماریں تو یہ مؤثر ہوگا، یہاں کسی کا ہاتھ کاٹیں تو یہ مؤثر ہوگا، یہاں کسی کو قتل کی سزا دیں تو یہ مؤثر ہوگا. تو سزا کے معاملے میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مؤثر ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں یہ زیر بحث نہیں ہوتا کہ یہ منکر ہے یہ معروف ہے. منکر اور معروف میں تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اب قابل سزا چیز ہو گئی ہے، یعنی یہ غلط چیز کا ارتکاب ہو گیا ہے جس پر سزا دی جا سکتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹریفک کے قوانین ہیں، تو ٹریفک کے قوانین آپ نے بنا دیے اور یہ بتا دیا کہ آپ فلاں چیز کی خلاف ورزی کریں گے، تو اب اس پر آپ مواخذے میں آ جائیں گے. یہ مواخذے میں آ جائیں گے، یہ آپ کو کہنے کا حق اس لیے حاصل ہوا ہے کہ آپ ریاست کا نظم چلا رہے ہیں. شریعت کو بھی اسی لیے کہنے کا حق ہے کہ وہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے ایک ضابطہ بنا دیا. اس ضابطے کے تحت اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مواخذہ کرتے ہوئے کیا سزا دی جائے. تو سزا مقرر کی جاتی ہے، اس کے مقاصد بالکل اور ہوتے ہیں. مثال کے طور پر شریعت کی سزائیں اللہ کے عقاب کا ظہور ہے، ریاست کی سزائیں اس اصول پر ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم جرم کو روک سکتے ہیں اور کون سی چیز کتنی مؤثر ہوگی. چنانچہ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سزا مؤثر نہیں رہی، تو پھر بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں کہ اگر پہلے $1,000 جرمانہ تھا تو اب 10,000 ہونا چاہیے. تو سزا جزا کا کوئی تعلق معروف منکر سے نہیں ہے، وہ معروف منکر سے متعلق ہوتی ہے اس لیے کہ اس کو بہرحال کسی منکر کے ارتکاب ہی پر دینا ہے. لیکن یہ کہ کیا دینی ہے کیا نہیں دینی، اس میں انگلستان میں اور فیصلہ ہوگا، اس میں پاکستان میں اور فیصلہ ہوگا، اس میں کامن لا کے فیصلے اور ہو سکتے ہیں، اس میں سول لا کے فیصلے اور ہو سکتے ہیں، اس میں امریکہ ایک الگ قانون بنا سکتا ہے اور یورپ کے ملک ایک الگ قانون بنا سکتے ہیں. وہ یہاں بھی دیکھ لیجیے اسی طریقے سے بنے ہوئے.
ٹھیک، نقطہ واضح ہوتا ہے. اچھا، ہم سب آگے بڑھاتے ہوئے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے، ہماری جو گزشتہ نشست میں گفتگو ہوئی اس میں آپ نے منکر کے بارے میں بتایا کہ منکر جو حق تلفی ہوتی ہے وہ انسانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور وہ خدا کے بعض حقوق ہیں وہ بھی تلف ہو جاتے ہیں. تو خدا نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے جو حقوق تھے کفر شرک اور بدعت کے معاملے میں، وہاں پر اس نے کوئی سزا متعین نہیں کی، اس لیے ہم بھی نہیں دے سکتے. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی جو کیٹیگرائزیشن ہے اس کے اندر شرک منکر کی کیٹیگری کے اندر آ گیا، تو پلٹ کے سوال یہ ہے کہ منکر تو آپ کے نزدیک عالمگیر طور پر ایک مسلمہ تھا، تو شرک کو تو عالمگیر طور پر منکر نہیں سمجھا جاتا، تو پھر آپ نے اس کو منکر کی فہرست میں کیسے شامل کیا؟
اطلاقات تو ہر قوم اپنے لحاظ سے کرے گی. منکر تو وہ 3 چیزیں ہیں، پھر دہرا دیتا ہوں. فواہش منکر ہے، حق تلفی منکر ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی منکر ہے.
ٹھیک،
اب اس میں حق تلفی کو آپ لے لیجئے، تو حق تلفی کس کی ہوگی؟ جس کا حق مانا جائے گا. اگر کسی معاشرے میں ماں باپ کا حق مانا جاتا ہے تو حق تلفی ہو جائے گی، نہیں مانا جاتا تو نہیں ہوگی. اگر کسی معاشرے میں سوسائٹی کا کوئی حق مانا جاتا ہے تو حق تلفی ہوگی، نہیں مانا جاتا تو نہیں ہوگی. اسی طرح برادریوں کا کوئی حق مانا جاتا ہے، بڑوں کا کوئی حق مانا جاتا ہے،
ریاست کا کوئی حق مانا،
ہمسائے کا کوئی حق مانا جاتا ہے، تو حقوق پہلے کسی زاویے سے طے ہوں گے. یعنی یہ بتایا جائے گا کہ عرف طے کر رہا ہے، رواج طے کر رہا ہے، سوسائٹی نے مل کے کوئی حق طے کیا ہے، کسی معاہدے سے طے ہوا ہے. یہ اس طرح طے ہوتے ہیں. جب حق کا استقرار ہو جاتا ہے تو پھر یہ بحث کرنی پڑتی ہے کہ اب اس کو تلف کرنا ایک منکر ہے. وہ منکر ہے جس پر آپ پھر سزا دینا چاہتے ہیں تو سزا بھی دیتے ہیں. تو ہم جب اللہ پروردگار عالم کو اپنا معبود مان لیتے ہیں مسلمان کی حیثیت سے، بلکہ ہم کیا دنیا میں بہت سی قومیں مان رہی ہیں، جب وہ مان لیتی ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو حقوق بیان کیے ہیں قرآن مجید میں بھی بیان کیے ہیں، اس سے پہلے صحیفوں میں بھی بیان کیے ہیں، اور لوگ ان کو علم و عقل کی روشنی میں بھی طے کرتے رہے ہیں. چنانچہ جب وہ طے ہو جاتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی پر بھی سزا اور جزا کا سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس معاملے کو اس نے اپنے ساتھ خاص رکھا ہے، وہ اپنے حقوق تلف کرنے والوں کو سزا بھی دے گا، جزا بھی دے گا، لیکن دنیا میں دے گا تو وہی دے گا، اور مرنے کے بعد دے گا تو وہی دے گا، اس میں کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔
ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ ہم سب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندو مثال کے طور پہ اگر شرک کرتے ہیں اور شرک کرنے کو خدا کی حق تلفی تصور نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ یہ خدا سے تعلقی کا ظہور ہے یا مطالبہ ہے، تو پھر اس صورت میں ہندوؤں کا جو پیراڈائم ہے اس کے اندر شرک منکر کے اندر نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب شرک جو ہے وہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہو گیا، یعنی مسلمان اس کو منکر سمجھیں گے، کوئی دوسرا ممکن اس کو منکر نہ سمجھے،
یعنی بدھ اپنا فیصلہ کریں گے، مسیحی اپنا فیصلہ کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں مسیحی حضرات کو کہ تم نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو علم کلام پیدا کیا ہے یہ تو سری شرک ہے، بلکہ قرآن مجید نے اس کو کفر قرار دے دیا، وہ اس کو نہیں مانتے۔ وہ نہیں مانتے تو ظاہر ہے ان کے ہاں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن ہم مانتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے۔ ماننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے کہ اس کا تمہاری ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ معاملہ مجھ سے متعلق ہے، میں ہی اسے فیصلہ کروں۔
نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سر، دوسری چیز جو ہے فوائش کی، اس کے بارے میں بھی کیا بالکل یہی تصور ہوگا جو آپ نے بھی شرک کے بارے میں بیان کیا کہ دنیا بھر میں مثال کے طور پہ جنسی اعضاء جو ہیں آپ کے پرائیویٹ باڈی پارٹس ان کا اظہار کرنا، یہ ظاہری بات ہے فحاشی کے اندر آتا ہے ہماری جو کونوٹیشن ہے، لیکن اظہار کس طریقے سے ہوگا، کتنا ہوگا؟ ہمیں تو بیچز بھی ملتے ہیں جہاں پر خواتین بہت ہی مختصر لباس پہن کے آتی ہیں، لیکن جب آپ سے گفتگو ہم نے اسی سیریز میں کی تو آپ نے بتایا دین اسلام کیا چاہتا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ باڈی پارٹس ہیں ان کی نگرانی ہوگی، حفاظت ہوگی، تو متصل اعضاء کو بھی ڈھانپنا ہے، تو ہماری کونوٹیشن کے اندر اطلاق بڑھتا چلا جائے گا یا مختلف ہوتا چلا جائے گا، تو یہ بھی اطلاق کی بحث ہوگی کس چیز کو فحاشہ قرار دینا ہے کس کو نہیں قرار دینا۔
ایسے ہی ہوگا، یعنی ایک تو اس کا قطعی اور یقینی اطلاق ہے،
جی
وہ تو ہر جگہ ایک
مسلمہ ہوتا ہے، جی
وہ یہ ہے کہ جنسی اعضاء کو تلذذ کے ارادے سے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے، یا اسی طرح اپنی بیویوں کے سوا کسی اور کے ساتھ جنسی تعلق پیدا کیا جائے، یہ چیز تو عالمگیر صداقت کے طور پر مانی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز تو مان لی آپ نے، اس میں بعض ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جن سے متعلق میرا زاویہ نظر ذرا مختلف ہو اور آپ اس کا اطلاق کسی اور طریقے سے کریں، اس میں سوسائٹی اپنے لحاظ سے قانون سازی کر لے گی، اب بھی کرتی ہے، یعنی ابھی دیکھ لیجئے کہ بعض ملکوں میں آپ کو اس طرح کے ساحل مل جائیں گے، بعض ملکوں میں نہیں ملیں گے۔ یہ خود یورپ کے ملکوں میں بھی آپ کو فرق محسوس ہوگا، امریکہ میں بھی آپ کو فرق محسوس ہوگا، تو ہر سوسائٹی اپنے لحاظ سے ان چیزوں کا اطلاق کرتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا جو حصہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے وہاں تو سب کا اتفاق ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں جو ملحقات کہی جا سکتی ہیں، متعلقات کہی جا سکتی ہیں، جن میں حساسیت بعض اوقات فیصلہ کرتی ہے، ان میں ہر سوسائٹی اپنے لحاظ سے طے کرے گی اور اطلاق کر دے گی۔
نقطہ بالکل واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب، تین ممالک دنیا میں ایسے سامنے آئے جنہوں نے دین اسلام کی اس ہدایت نہیں المنکر کا عملی نفاذ کیا، اور جو چوتھا ملک ہے اس نے جزوی نفاذ کیا۔ پہلا ہمارے پڑوسی افغانستان ہے، دوسرا ایران ہے، تیسرا سعودی عرب ہے، اور چوتھا پاکستان ہے۔ وہاں پر نہیں المنکر کے نام پر بہت سارے قوانین بنائے گئے۔ میں چاہتا ہوں ہم سب آپ سے ذرا ان متعین چیزوں کے اوپر بھی میں رہنمائی حاصل کروں۔ آپ کے نزدیک کیا یہ نہیں المنکر کے دائرے میں آتے ہیں؟ کیا یہ ریاست کی جورسڈکشن میں آتے ہیں؟ اور اس سے آگے بڑھ کر کیا یہاں پر منکر کو روکنا جو ہے وہ لازماً طاقت کے نفاذ سے روکنے کے باب میں آتا ہے؟ سب سے پہلے افغانستان کی مثال لیتے ہیں، گزشتہ 15-20 سال کے جو وہاں پر چیزیں سامنے آئی ہیں اور آج بھی زیر بحث ہیں، ان میں سب سے پہلی ہے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی۔ کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں جس وقت تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلیں گی تو دین کی یہ ہدایت وقرن فی بیوتکن کہ بھائی لڑکیوں کو گھر پہ ہونا چاہیے۔ اب میں اس ہدایت پہ نہیں یہ جاننا چاہتا کہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، طالبان کیا استدلال رکھتے ہیں؟ اگر ان کا یہ استدلال ہو کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بھائی لڑکیوں کو اندر ہی رہنا ہے، تب کیا ریاست اس چیز کو منکر تصور کرتے ہوئے قانون کی طاقت سے روک سکتی ہے؟
نہیں روک سکتی۔ میں نے عرض کر دیا نا کہ ریاست کا دائرہ نہیں یعنی منکر ہے۔ اگر کوئی ایجابی حکم دیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس میں بندہ اللہ کے سامنے جواب دے ہے۔
اچھا،
وہ تلقین کا موضوع ہے، نصیحت کا موضوع ہے۔ یہی فرق ہم نے متعین کر کے بتایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں، اپنے بندوں کو پابند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے گی، اس کی تبلیغ کی جائے گی، اس کے بارے میں توجہ دلائی جائے گی۔ یہ توجہ خاندان کے لوگ بھی دلائیں گے، یہ توجہ علماء بھی دلائیں گے، یہ توجہ ریاست کے ذمہ دار یا ارباب اہل وقت بھی دلا سکتے ہیں. میں نے تو عرض کیا کہ اس کے لیے جمعہ کا ممبر خاص کر دیا گیا ہے, وہ اسی لیے خاص کیا گیا ہے کہ جن چیزوں کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے ان سے متعلق لوگوں کو تذکیر کریں, نصیحت کریں, توجہ دلائیں. یہ کام کرنے کا ان کو پورا حق ہے اور ہر ایک کو حق ہے, اور اپنی تعبیر کے مطابق حق ہے. میں اس تعبیر سے اختلاف کر سکتا ہوں, اتفاق کر سکتا ہوں, لیکن اس طرح کی کوئی چیز قانون کی طاقت سے نافذ نہیں کی جا سکتی. قانون کی طاقت کا استعمال منکرات میں ہوگا. آپ کو پہلے بتانا ہوگا کہ یہ چیز منکر ہے, اور میں نے عرض کر دیا کہ اس میں عقل عام بھی تین ہی چیزیں شامل کرے گی. یعنی جب آپ علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں منکر کی فہرست ترتیب دیں گے تو وہی تین چیزیں ہوں گی, اور اس کو قرآن مجید نے اپنی تصویب سے حتمی کر دیا. یعنی یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کی طرف سے معروف قرار دے دی گئی ہیں. تو ایک یہ بتایا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ. میں اگر اس کی وضاحت کروں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تمام معروفات ان تینوں کے تحت آ گئے ہیں.
اچھا,
یہی صورتحال منکرات کی ہے. اس میں بھی دیکھیے یہی کہا ہے کہ ینہا عن الفحشائے والمنکر والبغی. تو اب جتنی بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو برائی کی چیزیں ہیں, وہ میں نے متعین کر کے بتا لیا کہ یا وہ فواہش ہوں گے, یا حق تلفی ہوگی, یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوگی. تو یہ تعلیم پانا, تعلیم کے لیے جانا, یہ تو نیکی تھی, خیر تھا, اس کو روک دیا آپ نے. اس کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے حقوق نہ فرد کو دیے ہیں, نہ کسی عالم اور دانشور کو دیے ہیں, نہ کسی خاندان کے سربراہ کو دیے ہیں, نہ کسی ریاست کو اور اس کے نظم کو دیے.
اچھا ہم صاحب, آپ ہی کا اصول اگر مستعار لوں تو وہ یہ کہیں اگر کہ جی یہ تو ہم منکر کو پریونٹیولی روک رہے ہیں, اس لیے کہ خواتین بچیاں گھر سے نکلیں گی, اسکول کالجوں میں جائیں گی, وہاں مردوں سے ان کی ملاقات ہوگی, اس سے یاری آشنائی کا تعلق بڑھ سکتا ہے, اس سے بات فحشا تک پہنچ سکتی ہے, تو ہم نے ان کو پابند کر دیا ہے تاکہ فحشا کا ارتکاب نہ ہو. تو پریونٹیو لا آپ لوگ دنیا میں بھی بناتے ہیں, 120 کی رفتار حد طے کر لیتے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ مثال طور پر بچیاں گھر سے نہ جائیں, جائیں گی تو اختلاط ہوگا, تو گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہیں.
اس میں تو پھر سب سے پہلے مردوں پر پابندی لگا دینی چاہیے, اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اقدام کی صلاحیت دی ہے. وہ ہمیشہ پہلے قدم بڑھاتے ہیں, سب پہ پابندی لگا کے ان کو کسی غار میں بند کر دینا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اس طریقے سے منکرات نہیں طے کیے جاتے, منکرات متعین ہے. یعنی اگر کوئی فاحشہ کا ارتکاب کرے گا, اس کے خلاف ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کرے. اس طرح کے معاملات میں میں نے پہلے عرض کر دیا کہ تلقین کریں, نصیحت کریں, تبلیغ کریں, لوگوں کو بتائیں, توجہ دلائیں. جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں, انذار ہے, تذکیر ہے, توجہ دلانا ہے, تنبیہ ہے, وہ سب چیزیں آپ ضرور کریں جس معاملے میں کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ لوگوں کی حریت اور ان کی آزادی پر قدغن لگانے کے لیے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک باقاعدہ حکم چاہیے کہ وہ یہ بتائے آپ کو کہ یہ پابندی آپ لگا دیں. وہ اس نے نہیں کیا تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت ہو. پہلے بتائیے کہ اس میں کس کا حق تلف ہو رہا ہے, یہ بتائیے اس میں کس فاحشہ کا ارتکاب ہو رہا ہے, اس میں یہ بتائیے کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے. وہاں صورتحال کیا ہے؟ جب آپ گاڑی لے کر باہر نکلتے ہیں تو آپ کو کس چیز کا پابند کیا گیا ہے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ گاڑی لے کے باہر نکل ہی نہیں سکتے
کیونکہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا.
آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان حدود کی پابندی کریں. تو آپ اگر اس طرح کے کوئی حدود قائم کرنا چاہتے ہوں تو ضرور بتائیں لوگوں کو, اور اگر ان میں یہ اندیشہ ہو کہ لوگ خلاف ورزی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ادارہ اس میں قانون سازی بھی کر دے, لیکن وہ قانون سازی اسی دائرے میں ہوگی. یعنی اس کام سے نہیں روکا جا سکتا, وہ کام تو ہوگا, لوگ باہر نکلیں گے, سڑکوں پر جائیں گے, ان کے باہر نکلنے پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے. اس کے لیے بتائیے کیا قاعدہ بنایا آپ نے. تو اس قاعدے پر گفتگو ہو سکتی ہے, بحث ہو سکتی ہے. سد ذریعہ کے معاملات ایسے نہیں ہوتے کہ آپ کو ایک دن اٹھ کے خواب آیا اور آپ نے اس کا نفاذ کر دیا. آپ کو پہلے بتانا ہوگا, پھر اس پر بحث و مباحثہ ہوگا, پھر یہ دیکھا جائے گا کیا پھر واقع یہ سد ذریعہ کا موضوع ہے بھی یا نہیں.
نقطہ بالکل واضح ہوا, آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ہم سب, ہم نے دیکھا طالبان کے گزشتہ دور حکومت میں یہ چیز ریاست کی سطح پہ قانون کی صورت میں انہوں نے نافذ کرنے کی کوشش کی کہ جو مرد حضرات ہیں وہ داڑھی نہیں کٹوا سکتے, انہوں نے داڑھیاں رکھنی ہیں, اور داڑھی کی بھی ایک مقدار تھی اس زمانے میں. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں, وہاں پر بھی پیچھے دینی روایت میں ایک حکم مل جاتا ہے, ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ بھائی آپ نے داڑیاں بڑھانی ہیں. اب اس ارشاد پر آپ وہاں پر کیا مراد لیتے ہیں, وہ امر کے معنی میں ہے یا استحباب کے معنی میں ہے؟ روایت کا پورا پس منظر اسلام اور داڑھی کے حوالے سے ہم سب کی سیریز میں نقطہ نظر جان سکتے ہیں, لیکن ایک منٹ کے لیے میں مان لوں کہ مثال طور پہ میری دینی انڈرسٹینڈنگ میں اللہ کے پیغمبر نے یہ حکم ہی دیا ہے کہ بھائی مسلمانوں نے داڑھی بڑھانی ہے, تب بھی کیا ریاست کا یہ دائرہ بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے کسی معاملے میں قانون سازی کرے؟
بالکل نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معروفات منکرات کی بحث ہی نہیں ہے. یہاں تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کوئی دین کا حکم آ گیا ہے, تو دین کے حکم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ طے کریں گے.
ٹھیک,
یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کو وہ نافذ کرنے کا اختیار آپ کو دے رہے ہیں؟ یہ لوگوں پر نافذ کرنے کا اختیار آپ کو اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر نہیں مل سکتا, وہ بتائیں گے. چنانچہ قرآن مجید میں انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ دین کے وہ کون سے ایجابی احکام ہیں جن میں ریاست یا معاشرہ کوئی اقدام کر سکتا ہے, اور منکرات کے بارے میں میں نے عرض کر دیا کہ ریاست تو وجود پذیر ہی نہیں ہے ان منکر کے لیے ہوتی ہے, لہٰذا منکر کی تمام اصناف میں قانون سازی کی جا سکتی ہے, تو اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ دین کا حکم ہے, کوئی دوسرا کہے گا یہ دین کا حکم نہیں ہے. ایک معاشرے میں یہ کوئی اچھی بات ہوگی, دوسرے میں نہیں ہوگی. اب چینیوں کے ہاں تو سرے سے داڑھی ویسے ہی تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, تو اس طرح کی چیزوں کو آپ کیسے معروف منکر کے ذیل میں لا سکتے ہیں؟ معروفات میں زیادہ سے زیادہ رکھیں گے, یہ کہیں گے یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ بڑی بھلائی کی بات ہے, زیادہ سے زیادہ کریں گے. تو اگر یہ اس طرح کی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ تلقین اور نصیحت ہی ہو سکتی ہے, اس میں منکر کہاں سے آ گیا؟
ٹھیک, اچھا یہ بتائیے, ہم نے دیکھا کہ طالبان کے دور میں جو میڈیا ہے, فلم ہے, پہلے تو تصویر تک پہ پابندی تھی لیکن اب تھوڑا سا وہ لینینٹ ہو گئے تصویر کے معاملے میں, ابھی بھی جو خواتین ہیں اینکر پرسنز ہیں ان کا آنا یا بال کھول کے بیٹھنا ان تمام چیزوں پہ, اب ظاہری بات ہے حجاب مرد و زن کے اختلاط پر آپ کی ایک رائے ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جو روایتی دینی طبقہ ہے اس کی دوسری رائے ہے. دو چیزیں متعین طور پر پوچھنا چاہتا ہوں, ایک تو یہ کہ یہ فحاشا کی تعریف میں ہر چیز کو شامل کیا جاتا ہے, بھائی یہ فحاشی, ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی ہوتا ہے بل بورڈس پہ خواتین اگر ننگے سر ہیں تو کیا فحاشا کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ اور اطلاق ہونے کے بعد کیونکہ کہا جاتا ہے بھی سوسائٹی سے متعلق ہے, بل بورڈ آپ نے گھر میں اپنی جیب میں نہیں رکھا ہوا, آپ نے پبلک میں آ کے لگایا ہے, آپ پبلک میں بیٹھے ہیں, تو اب ہمارا دائرہ بن جاتا ہے کہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ برائی کا ارتکاب ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم اس کو روکیں آ کر.
برائی تو تب ہوگی جب فحاشہ کا ارتکاب ہوگا. میں نے عرض کر دیا نا کہ آپ منکر کے بارے میں پہلے طے کریں گے. علم و عقل کی روشنی میں بھی میں نے عرض کیا کہ وہی تین اصناف ہیں, قرآن مجید نے بھی انہیں کو بیان کیا ہے, ان کے معاملے میں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ قانون سازی کریں. یہاں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں لباس پہننا بہتر ہے, فلاں لباس پہننا بہتر نہیں ہے, یا ہمارا دین لباس کے معاملے میں یہ آداب سکھاتا ہے, یا ملنے جلنے کے موقعوں پر ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ آپ تبلیغ, تلقین, نصیحت کے انداز میں کہنے کا حق رکھتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے جمعہ کا ممبر خاص کر دیا گیا ہے, جو کچھ آپ کو کہنا ہے وہاں کہیں, لیکن قانون کی طاقت استعمال کرتے وقت آپ کو متعین طور پر بتانا پڑے گا کیا یہ فی الواقع فاحشہ ہے. میں نے عرض کر دیا کہ فاحشہ دو ہی چیزیں ہیں, یعنی جنسی تلذذ کے لیے جنسی اعضاء کا افشا فاحشہ ہے, اور بیویوں کے علاوہ کسی کے ساتھ جنسی تعلق پیدا کرنا یہ فاحشہ ہے.
اچھا مثال کے طور پر ہم سب افغانستان میں یہ قانون بنتا, طالبان بناتے کہ ہمارے ملک میں پونوگرافی کرتے ہوئے اگر کوئی شخص پکڑا گیا تو ہم اس کے خلاف قانون بناتے ہیں کہ وہ جیل میں جائے گا, یا مثال کے طور پہ وہاں پر یا کہاں اگر عورتیں اگر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو وہاں پر ہم یہ قانون بناتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو یا اس طرح کی ایپس مثال کے طور پہ ٹنڈر یہ باقی چیزیں جو اس چیز کو پروموٹ کرتی ہیں کہ مرد و زن کی اس طرح کی ملاقاتیں ہوں, ڈیٹنگ ایپس, ان پر ہم پابندی لگاتے ہیں, تو یہاں پر کوئی بنیاد بن جاتی ہے؟
یعنی جو پہلے آپ نے مثالیں دی ہیں, پورنوگرافی کے فحاشہ ہونے میں کیا شبہ ہے, کعبہ گھری کے فحاشہ ہونے میں کیا شبہ ہے, اس میں تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ فحاشہ کا ارتکاب جہاں ہوگا اس پر ریاست گرفت بھی کرے گی, بلکہ اس کا فرض ہے کہ گرفت کرے. اگر کوئی معاملہ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے تو اس میں خود اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے. فحاشہ کا معاملہ قرآن مجید میں تفصیل سے زیر بحث ہے, کعبہ عورتوں کا معاملہ بھی تفصیل کے ساتھ زیر بحث ہے, خود شریعت نے اس کی سزا مقرر کی ہے, اور اس سزا کو مقرر کر کے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو نافذ کرو, اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے عقاب کا ظہور ہے, وہاں تو کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن پہلے بتائیے نا، کیا فاحشہ کا ارتکاب ہوا ہے؟
ٹھیک. اور یہ ہم سب جو ذریعہ کے اصول پہ فحش سے روکا جاتا ہے، مثال کے طور پہ جی کسی پبلک پوائنٹ کے اوپر اجنبی لڑکا لڑکی ایک ساتھ نہ بیٹھیں، یا مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا اس پر باقاعدہ افغانستان کے اندر پابندی بھی تھی اور پوچھا بھی جاتا تھا، یا اس طرح سے جو ایپس ہیں جن کے ذریعے سے مرد و زن کا آزادانہ اختلاط ہو سکتا ہے، تو ان کو ذریعہ کے اصول پہ روکنا کہ جی یہ فحشہ تک پہنچانے کا باعث بنتے ہیں، اس پر حکم لگایا جا سکتا ہے؟
یہ دیکھیے، لفظ روکنا کو سمجھ لیجیے، روکنے میں تو کوئی معنی نہیں ہے. روکنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بڑے روکیں، برادری کے لوگ روکیں، خاندان کے لوگ روکیں، اساتذہ روکیں. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ تبلیغ تلقین کے طریقے پر ریاست کے ذمہ دار ارباب حلقت بھی روکیں. تو ایک روکنا ہے کہہ کر روکنا، یا تلقین کر کے روکنا، یا تذکیر کر کے روکنا. کوئی بھی برا کام ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسے روکنا چاہیے، اور بعض موقعوں پر وہ برے کام سد ذریعہ کے اصول پر بھی روکے جاتے ہیں. قانون نافذ کرنے کے لیے آپ کو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ آپ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں، یعنی اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کی آزادیوں پر قدغن لگا دیں گے، ان کے شخصی معاملات میں مداخلت کریں گے، وہاں جا کر ان کے عیوب ڈھونڈیں گے. تو ان میں سے تو کسی چیز کی ہمیں دین میں اجازت نہیں دی گئی. یعنی ایک مرد و عورت کسی جگہ اگر موجود ہے اور انہوں نے کسی فاحشہ کا ارتکاب نہیں کیا، یعنی سر عام کو ایسی چیز نہیں ہوئی، بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ حق کیسے حاصل ہو گیا کہ میں ان سے جا کر پوچھوں تم کون ہو اور کون نہیں ہو؟ کوئی غلط چیز ہونی چاہیے، اس کو آپ کو روکنے کا حق حاصل ہے. اس کے بارے میں کوئی قانون بھی بنا سکتے ہیں، لیکن جا کر لوگوں سے یہ پوچھنا کہ ذرا نکاح نامہ دکھائیے، یا ان سے سوال کرنا کہ تمہارا باہمی تعلق کیا ہے، یہ چیز تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. آپ غور کر کے دیکھیں گے، پوری سوسائٹی کو خراب کرنے کا باعث بن جاتا ہے. اور اس میں جن لوگوں کو آپ یہ ذمہ داری دیتے ہیں، وہ سوائے اس کے کہ رشوت ستانی کے مواقع پیدا کریں، اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا. لوگوں پہ اعتماد کرنا چاہیے. جن چیزوں کو آپ تبلیغ تلقین کا موضوع بنا سکتے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کر کبھی عصا کا موضوع نہیں بنانا چاہیے. یہ صحیح ہے کہ کلیمی کے ساتھ عصا بھی ضروری ہے، لیکن وہ وہیں استعمال کرنا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، جہاں علم و عقل مانتے ہیں کہ فی الواقع اس کا استعمال ہونا چاہیے.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. نہیں، المنکر کے اطلاقات ہمارے عہد کے اندر جو مذہبی معاشرت میں سامنے آتے ہیں، غامدی صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور وہ عملی تصویر کیا بنتی ہے کہ جس سے نہیں المنکر کو روکا جائے گا؟ تو کون سی چیزیں جنہیں روکا جائے گا اور کیسے روکا جائے گا؟ افغانستان کی چیزوں کو ہم زیر بحث لے کر آئے، ایران، سعودی عرب، پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے قوانین بنے ہیں جو نہیں المنکر کے نام پر بنے ہیں، کیا غامدی صاحب اس کو منکرات میں شمار کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ زیر بحث آئے گا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.